إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا انسان کے منزل پر منزل تک نہ پہنچنے کے دو سبب ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ منزل کی طرف چلے ہی نہیں, دوسرے یہ کہ وہ منزل کی بجائے کہیں اور دوڑنے نکلے. دنیا میں ایک تو وہ لوگ ہیں جو اپنی سستی کی وجہ سے یا اپنی منزل کو نہ جاننے کی وجہ سے منزل کی طرف چلنے سے محروم رہتے ہیں. یا تو ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہاں جانا ہے, اس لیے وہ ٹھہرے رہتے ہیں, یا پھر معلوم ہوتا ہے کہاں جانا ہے لیکن چلنے کی محنت, چلنے کی زحمت گوارا نہیں کر سکتے ہیں, اسی لیے جہاں ہوتے ہیں وہیں ٹھہرے رہتے ہیں. کبھی سستی کی وجہ سے, کبھی خوف کی وجہ سے, کبھی خواہشات کی وجہ سے, کبھی کسی اور وجہ سے. تو ایک سبب ناکامی کا یا اپنے مقصود اور اپنی منزل تک نہیں پہنچنے کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی منزل کی طرف نہ چلے, جہاں ہے وہیں کھڑا رہے. دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ آدمی میں شوق ہو پہنچنے کا اور اس میں قربانی کا جذبہ بھی ہو, اس میں محنت کی چاہت ہو, خود چاہتا ہے کچھ کرے اور چلنے کی بجائے وہ دوڑے, لیکن اس سے پہلے اس کو معلوم نہیں ہو کہ منزل کہاں ہے, وہ غیر منزل کو منزل سمجھ لے, وہ دوسرے کی بس کو اپنی بس سمجھ لے. ایسا آدمی ڈبل ناکام ہے. آپ غور کریں اس آدمی کے حال پر کہ جو اسٹاپ پہ کھڑا ہے بس کے انتظار میں اور اس کو جلدی گھر پہنچنا ہے. اب لوگوں نے چلانا شروع کیا, یہ اخبار پڑھ رہا تھا, بس آئی بس آئی, پوری بھیڑ میں یہ بھی دیکھا بھیڑ, اور بھیڑ میں مجھ کو بس نہیں ملے گی, سب سے پہلے مجھ کو چڑھنا ہے, دھکیل کے اس کو اس کو کھینچا تانی کر کے کہیں سے رستہ نکال کے بس میں بیٹھ گیا. اب بس سے جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہا ہے تو سب نئی نئی جگہ دکھائی دی, یہاں وہاں سے پوچھا کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں, سب بزی. کسی نے ہمدردی سے بتایا کہاں جانا ہے آپ کو, کہا مجھ کو وہاں جانا ہے, کہا یہ وہ بس نہیں, آپ نے نمبر نہیں دیکھا, نہیں جلدی میں نمبر ہی نہیں دیکھا میں. لوگوں نے چلانا شروع کیا بس آئی, تو بس تو آئی یقینا کیونکہ میں بس ہی میں ہوں, لیکن یہ بس میری ہے یہ بس میری نہیں ہے. اب جب گاڑی روکے گا تو اب محنت کتنی ہو گئی, دو. پچھلی محنت تو پینڈنگ ہے, جانا ہے بس پکڑ کے, وہ تو باقی ہے ابھی تک. اب ایک اور محنت کیا ہو گئی کہ اب جتنی دور آیا ہے رستے میں کنڈکٹر ڈانٹ کے بس روکے گا, دیکھنے نہیں آتا ہے نمبر کون سا ہے, بس میں چڑھ جاتے ہیں, دیکھنا چاہیے نا کون سی بس ہے. اب اترنے کے بعد پھر سے بس سٹاپ تک واپس کیا ہے, پیدل آنے کی محنت ہے. یہ جو محنت ہوئی کیوں ہوئی, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے تحقیق نہیں کی کہ میری بس کون سی ہے. یہ انہی لوگوں کا حال ہوتا ہے جو دین میں دین پر عمل کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں, لیکن واقعی جنت میں لے جانے والا راستہ, جنت میں لے جانے والی بس کون سی ہے, اس کی تحقیق نہیں کرتے ہیں. उनको बस दौड़ने का शौक होता है, उनको बस पहुंचने का शौक होता है, उनको बस आई से मतलब होता है, कौन सी बस आई नहीं मालूम होता उनको। आज दुनिया में कई बसें चल रही हैं, सिर्फ एक बस जन्नत की है। अब अगर लोग बोले बस आई, अब इसको चौकन्ना हो जाना है, अपनी आई कि नहीं, अपनी बस कौन सी है। किसी भी बस में बैठ जाना जैसे मंजिल तक नहीं पहुंचाता है, और किसी भी रास्ते पर चल पड़ना मंजिल तक नहीं पहुंचाता है, उसी तरह से सिरात मुस्तकीम के सिवा कोई रास्ता नहीं है जो जन्नत तक ले जाए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई और शख्सियत नहीं है, कोई और उस्वा नमूना नहीं है जो जन्नत तक ले जाए। इतनी आसान बात है, जो बस के बारे में आदमी को बच्चे को समझ में आती है, लेकिन कितने लोग हैं जो 60-60, 70-70 साल की जिंदगी गुजारते हैं, जो बस के बारे में जानते हैं वो दीन के बारे में नहीं जानते हैं। ये मुसीबत है दीन के मामले में, और दुनिया के मामले में इंसान का होशियार होना, और दीन के मामले में इंसान का इतना कम समझ और कम फहम होना, ये बहुत ही अफसोस की चीज है। लेकिन इसमें एक और बहुत बड़ा फर्क है जो और भी ज्यादा परेशान कुन है। एक आदमी गलत बस में बैठ गया, उतर के वापस आ सकता है बस स्टॉप पे, लेकिन जो आदमी जहन्नम वाली बस में बैठ गया, जो गुमराही के रास्ते में चला गया, उसके लिए एक दूसरी मुसीबत यह होती है कि उसके लिए तौबा बड़ी मुश्किल हो जाती है। कि एक आदमी अगर गुमराही को ही हिदायत समझ ले, सब बोल रहे अरे तेरी बस नहीं है, तुमको नहीं मालूम है, तुम मेरी सीट पकड़ने के लिए मुझको उतारने की कोशिश कर रहे हो, तुम खड़े हुए सब लोग बोल रहे अरे तुम्हारी नहीं है बस, ये नहीं ये मेरी बस है। इसको जहल मुरक्कब कहते हैं, कि इंसान न जानता हो और ये भी नहीं जानता हो कि मैं नहीं जानता, ये डबल नहीं जानता। इसको क्या कहते हैं, जहल की दो किस्में हैं, एक है जहल बसीत, सिंपल इग्नोरेंस, इंटरेस्ट में होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, जहालत भी उसी की एक शाख है। उसी तरह से जहालत में भी होता है कि एक तो आदमी को नहीं मालूम, भोला भाला आदमी भाई बताओ, बोले नहीं मालूम भाई अपने को नहीं मालूम, ये क्या है, ये भोला भाला नहीं जानने वाला। लेकिन दूसरा एक रहता है जो समझदार बेवकूफ होता है, कि जो अपने आप को अकलमंद समझ रहा है वाकई, लेकिन वो अकलमंद नहीं है और इस मसले में गलत है। उसको आप कितना भी समझाओ अरे भाई ऐसा नहीं है, और ऐसा ही है। जो गलत को सही समझ ले, इस आदमी के लिए रुजू तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, इल्ला है कि अल्लाह की रहमत उसके शामिल हाल हो जाए। और इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अक्सर गुमराह फिरके जहल मुरक्कब में मुब्तला होते हैं, इसलिए आप उनके सामने हक पेश करो, वो बातिल से हक को रद्द करेंगे। क्यों? इसलिए कि वो बातिल ही को हक समझे हुए हैं। जो आदमी बातिल को हक समझे हुए है वो कैसे तौबा करेगा? जो जहर को दवाई समझे हुए है, आप बोलोगे मत खा, वो लड़ेगा आपसे, मेरे इलाज का दुश्मन, और बोले तू जान का दुश्मन है अपनी, तेरे इलाज का मैं दुश्मन नहीं हूं। लेकिन उसके जहन में जब बैठ जाता है कि ये खैर है शर नहीं है, तो वो खुद अपने आप को हलाक करने वाला होता है और बचाने वालों का दुश्मन हो जाता है। नबियों के दुश्मन क्यों बने लोग? नबी के हलाक करने आए थे लोगों को, नबी बचाने के लिए आए। वह अना लकुम नासिहुन अमीन, अंबिया का कलाम लोगों को क्या बोलते थे नबी, वह अना लकुम नासिहुन अमीन, मैं तुम्हारा खैर खा हूं, अमानतदार हूं। नबियों की दो खास सिफात होती थी, और दाइयों को भी ये सिफत अपने अंदर पैदा करना चाहिए। दो लफ्ज हैं, अल्लाह ने दो लफ्ज में पूरी दाई की कहानी बता दिया कैसा होना चाहिए दाई, दो बात। वह अना लकुम नासिहुन अमीन, नासिह नुस से नसहा, नसीहत खैर खाही भला चाहना, मैं भला चाहता हूं, मैं नहीं चाहता तुम गड़े में गिरो, मैं नहीं चाहता तुम जहन्नम में जाओ, मैं नहीं चाहता तुम रुसवा हो, मैं नहीं चाहता तुम बर्बाद हो, मैं नहीं चाहता अल्लाह तुमसे नाराज हो। नासिह, ये मखलूक की निस्बत से ताल्लुक, मखलूक से दाई का, भला चाहने वाला, امین امانت دار، یہ اللہ کی نسبت سے، اللہ نے جو امانت نبیوں کو رسولوں کو دی اس میں کچھ بھی کمی زیادتی نہیں کر سکتے، جوں کا توں پہنچا دینا، جوں کا توں پہنچا دینا، یہ امانت داری. امانت کس کو کہتے ہیں بھائی؟ کہ کسی نے 100 کا نوٹ آپ کے پاس رکھا، ہمدردی میں آپ 200 کا دے رہے اس کو بعد میں، بولے کہ یہ کہاں سے آئی نوٹ، یہ خیانت ہے. بولے 100 کی بجائے 200 دے رہا نا، بولے 200 چلتی کیا ہے، یہ نقلی ہے، نمبر بڑا ہے پر نوٹ ہی چلتی نہیں ہے، 200 کی نوٹ آتی کیا. تو ایک آدمی جو ہے جو امانت ہے اس میں خیانت کرے، گھٹانا بھی خیانت ہے بڑھانا بھی خیانت ہے، اس میں اپنی طرف سے کوئی گھٹانا بڑھانا نہیں کر سکتا ہے، جو اللہ نے دیا اس کو پہنچا دینا. یہ دو صفات دائی کی بھی بہت ضروری ہیں، ایک مخلوق کا خیر خواہ اور اللہ کے پیغام میں خیانت نہیں، امانت داری ہے، بڑھا چڑھا کے کچھ بھی نہیں، اپنی طرف سے کچھ بھی اضافے نہیں، کمی زیادتی نہیں، پبلک کے حساب سے دین کو پیش کرنا نہیں ہے کہ لوگ جیسا چاہیں ویسا ہم دین کو بنائیں. ہم دین بنانے کے لیے نہیں بھیجے گئے، ہم دین بتانے کے لیے بھیجے گئے. بس ایک نقطے کا فرق ہے، لیکن جنت جانا اس میں ایک نقطے میں فرق ہو جاتا ہے. تو انسان کی ناکامی اس میں ہے کہ وہ بے دینی کو دین سمجھ لے، انسان کی ناکامی اس میں ہے کہ وہ اپنی بربادی کو اپنی نجات سمجھ لے. اور ایسا کیوں ہوتا ہے اور ایسا کن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو نبوی تعلیمات پر اپنی عقل کو ترجیح دیں، جو اپنے آپ کو نبی کے تابع نہ کریں علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ وہ ان کی سمجھ میں جو آ رہا مجھ کو سمجھ میں آ گیا، سمجھانے کی ضرورت نہیں، اب جو مجھ کو صحیح لگتا وہی صحیح، ایسا آدمی ہلاک ہوتا ہے. ہماری اپنی سوچ کو ہم اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کے تابع کریں، یہ کامیابی کی شروعات ہے اور یقینی ضمانت ہے. ہم اللہ کی طرف سے آنے والے علم کو اپنی عقل کے تابع کریں، یہاں سے فتنے اور فرقے شروع ہوتے ہیں. میری سمجھ میں تو یار اپنا مطلب اس میں سے کچھ بھی نکال لینا، جو اس کو سمجھ میں آ رہا وہ اس کا مطلب بنا دینا، نہیں، یہ گمراہی ہے. اس لیے آپ سارے فرقے دیکھیں، اس میں آپ کو دکھائی دے گا پڑھتے سب اللہ کی کتاب ہے، پڑھتے حدیث ہیں، لیکن جو ان کی سمجھ میں آتا ہے اسی کو دین بنا دیتے ہیں. تو اپنی سمجھ کو دین کا مقام دینا یہ گمراہی ہے، اور اس سے آدمی رجوع بھی نہیں کر پاتا ہے کیونکہ اس کو دیکھتا ہے یہ صحیح ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، قل، اے نبی آپ کہیے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تم کو بتائیں عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیوی کوششیں رائیگاں چلی گئی، جو بھی کیا کرایا سب برباد ہو گیا، اکارت ہو گیا، کچھ کام نہیں آیا، قبول نہیں ہوا، ناکام ہو گیا، ضائع ہو گیا. الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، ان کی ساری کوشش دنیا ہی میں جو کچھ کیا تھا سب برباد ہو گیا. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ان کا کیا کرایا سب برباد ہونے کے لائق اللہ کے نزدیک، لیکن وہ کس بھرم میں پڑے ہوئے ہیں؟ ہم بہت ہی اونچا کام کر رہے ہیں، ہم بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں. تو یہ انسان کی ناکامی ہے کہ ایک انسان گمراہی کو ہدایت سمجھ لے. اور یہ عام طور سے جتنے بھی فرقے آج پائے جاتے ہیں، عام طور سے ابن قیم رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ عام طور سے جتنے گمراہ فرقے ہوتے ہیں وہ اسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ غیر منزل کو منزل سمجھ لیتے ہیں، وہ غیر منزل کو منزل سمجھ لیتے ہیں. اب آپ بتائیے، ایک آدمی جو دنیا میں تھوڑا غلط چلا کوئی بتا دیا واپس آ بھی سکتا ہے، لیکن ایک بار موت ہو گئی اور آخرت میں وہ چلا گیا تب جا کر اس کو احساس ہو، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجع، اللہ سے دعا کریں گے فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہ ہمارے رب ہم نے آج دیکھ لیا، ہم کو واپس دنیا میں لوٹا دے، हम वापस वो अमल करके आते हैं जो तुझको राजी करने वाला है, लेकिन आखिरत में मौका मिलने वाला नहीं है। वहां पर देखना हैरत का और अफसोस का और नदामत का देखना होगा, वो इबरत का देखना नहीं होगा। इबरत का देखना यहां है, वो रुजू का तौबा का देखना नहीं होगा, वो अपने अंजाम को देखना होगा बस, उसके बाद कोई वापस लौटना नहीं है। इसलिए दुनिया में आदमी उस इल्म की तरफ रुजू करे जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आया है, ये पहली सीढ़ी है नजात के लिए। इकरा, पहला लफ्ज अल्लाह ने क्या नाजिल किया, पढ़, अल्लाह की तरफ से आई हुई वही को पढ़। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहला लफ्ज आ रहा है कुरान का, क्या आ रहा है, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ उस रब के नाम से जिसने पैदा किया मखलूक को। तो खालिक ने जो इल्म दिया है वो मखलूक को सबसे ज्यादा जानता है, मखलूक का भला बुरा वो जानता है, उससे ज्यादा कोई नहीं जानता है। अला यालमु मन खलक, अल्लाह ने खुद कुरान करीम में पूछा, जिसने पैदा किया उसी को नहीं मालूम, कुरान वो एग्जैक्ट तर्जमा उसका ही है, अला यालमु मन खलक, क्या वही नहीं जानेगा जिसने पैदा किया है, उसको मालूम है बंदे के मसाइल क्या है, बंदे के हल क्या है, उसकी निजात किस में है, उसकी बर्बादी किस में है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको मालूम है। जब उसने बता दिया, आदमी को चाहिए उसके ताबे हो जाए। किसको बताया उसने, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। अब आदमी की सआदत इसमें है कि वो अपने आप को नबवी इल्म, रब्बानी इल्म के ताबे कर दे, रब्बुल आलमीन की तरफ से आए हुए इल्म के ताबे कर दे। एक बहुत बड़ा मसला जो दीन में आम तौर से लोगों को पेश आता है, जो हमारे इसी मौजू से जुड़ा हुआ है और उसकी फरा है, इसकी शाख है, कि दीन में एक आदमी किसी ऐसी चीज को जो दीन नहीं है दीन समझ रहा हो और जिंदगी अपनी उसके ताबे कर दे, और उसको मालूम नहीं हो कि ये दीन है या नहीं है, बददीनी को दीन समझे हुए है, ऐसे कितने लोग आपको मिलेंगे। आप उनको जब बताएंगे भाई ये दीन नहीं है, बोले नहीं हम करेंगे इसको, बाप दादा करते हैं, इतने सारे लोग कर रहे हैं, हर एक के पास हमारी समझ में आता है, मना किधर है, कई दलीलें लोगों के पास होती है। तो दीन में इजाफा, दीन में तब्दीली, जो चीज दीन नहीं है उसको दीन में दाखिल कर देना, ये आम तौर से इंसानियत का बिगाड़ रहा है, और इस बिगाड़ से बचना ये सआदत के लिए जरूरी है, कामयाबी के लिए जरूरी है। आज के इस दर्स में हम उन्हीं शुबहात से मुतालिक गुफ्तगू करेंगे जो बिदात के बारे में लोगों के जहन में होते हैं। बिदात क्या है, बिदात के माना है नई चीज, दीन के कामिल हो जाने के बाद दीन में तब्दीली, इजाफा, कमी या तब्दीली, इसको क्या कहते हैं, बिदात कहते हैं। बिदात का ताल्लुक दीन से होता है, दुनिया से नहीं। तो दीन में अपनी तरफ से कोई इजाफा करना, तब्दीली करना, फेर बदल करना, इसका नाम क्या है, बिदात। लेकिन लोग बहुत सारे आम तौर से आपको मिलेंगे जो बिदात को बुरा नहीं समझते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात बिदात ही दीन का हिस्सा ऐसे बन जाती हैं कि जो उनकी इसलाह करने के लिए आता है, जो उनके बारे में लोगों को जगाने की कोशिश करता है, लोग उसको भगाने की कोशिश करते हैं, है कि लोगों को जगा रहा, लोग उसको ही भगा देते हैं, गलत को सही, सही। और एक दौर आएगा, खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी पहले ही खबर दे दी थी, मुस्लिम वगैरह में रिवायत है और कई कुतुब में रिवायत है कि बद अल इस्लाम गरीबन व सयऊद गरीबन कमा बदा फतूबा लिलगुरबा, मुस्लिम की हदीस है। दीन शुरू हुआ अजनबी था, लोगों को समझ में नहीं आता ये नया कहां से है, अजनबी इसको बोलते हैं, आपके घर में सब पहचानते हैं, आप एक दूसरे को सब फैमिली मेंबर पहचानते कि नहीं पहचानते, पहचानते सब, अचानक कोई आदमी आके बैठा, बोले ये कौन है, इसको नहीं पहचानते, उसको अजनबी कहते हैं। आपकी बस्ती में, आपके घर में, आपके इलाके में, आपकी क्लासरूम में, आपके ऑफिस में ऐसा कोई आ जाए जिसको कोई पहचानता नहीं है, पहचानता नहीं है, उसको गरीब कहते हैं अरबी जबान में, अजनबी उसको कहते हैं। बद अल इस्लाम गरीबन, इस्लाम जब शुरू हुआ वो अजनबी था, लोग बोले क्या नया लिखा है, ये नया क्या है, وسيعود غريبا كما بدا, ایک وقت آئے گا کہ پھر وہ ویسے ہی اجنبی ہو جائے گا جیسا کہ شروعات میں اجنبی تھا. ایک دور آئے گا لوگوں کے سامنے واقعی اسلام جب پیش کیا جائے گا لوگ کہیں گے نیا نیا کہے کو لا رہا, یہ نیا نیا کہاں سے لا رہا ہے تو, یہ کیا نیا نیا نکال رہے تم لوگ, کیونکہ نیا اتنا پرانا ہو چکا ہوگا کہ اس سے پرانا جو ہے وہ نیا ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے, جو نیا تھا وہ اتنا زمانہ رہا ہوگا, اس کی پرت جو ہے دھول کی اتنی جم چکی ہوگی کہ لوگوں کو واقعی معلوم نہیں ہوگا اس کی نیچے اصلی پرت ہے, یہ تو اوپر جمی ہوئی دھول ہے, وہی اصل سطح لوگ سمجھنے لگیں گے. تو سیعود وسیعود غریبا کما بدا, پھر وہ ویسے ہی اجنبی ہو جائے گا جیسا کہ شروع میں تھا. آپ نے فرمایا فطوبا للغرباء, تو خوشخبری ہے ان لوگوں کو جو اس دور میں اس دین کی وجہ سے اجنبی بن جائیں. غربا وہی جو اصل دین کو جو کہ خود اجنبی ہو جائے گا اس کو اختیار کرنے والے بھی اجنبی بن جائیں گے. یہ نئے لوگ ہیں, کہاں سے آئے معلوم نہیں, وکٹوریا کے زمانے کے لوگ, یہ تو وکٹوریا کے زمانے کے, یہ وکٹوریا والے نہیں ہیں, یہ وکٹری والے ہیں. یہ طائفہ منصورہ ہے جس کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق. وکٹری کس کو بولتے ہیں؟ فتح کو بولتے ہیں, غلبے کو بولتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ ہمیشہ میری امت میں ایک جماعت رہے گی جو ہمیشہ حق پر قائم اور غالب رہے گی. لا يضرهم من خذلهم او خالفهم, جو ان کا ساتھ چھوڑ دے یا ان کی مخالفت کرے وہ ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچا پائے گا. حتی یأتی امر اللہ وهم كذلك, یہاں تک کہ اللہ کا حکم قیامت آ جائے اور وہ اسی حال میں غالب 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 رہیں گے. مختلف الفاظ کے ساتھ یہ روایت مختلف کتب میں آئی ہے. تو اس حدیث سے امام البخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ استدلال کیا کہ کون ہیں وہ لوگ جو ہمیشہ غالب رہیں گے, ہمیشہ حق پر قائم رہیں گے؟ اصحاب الحدیث, جو حدیث کو پکڑ کے چلنے والے ہیں, جن کا مصدر علم کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. تو سنت کے بالمقابل بدعت ہوتی ہے, سنت کے بالمقابل بدعت ہوتی ہے. سنت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق عمل, آپ کا عمل, آپ جس پر قائم تھے, جو آپ کے دور میں کیا جاتا تھا, اس کو بھی سنت کہتے ہیں. اب میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا, سنت کی پوری اصطلاحی اعتبار سے کیا ہے, شرعی اعتبار سے کیا ہے, لغوی اعتبار سے کیا ہے, وہ کسی اور درس میں ہم دیکھیں گے, چونکہ آج ہم کو بدعت کا حساب کتاب دیکھنا ہے. تو بدعت دین میں اضافے کو کہتے ہیں, دین میں تبدیلی کو کہتے ہیں. تو تبدیلی بعض اوقات اتنی مستقر ہو جاتی ہے کہ واقعی اصل جو ہے اجنبی بن جاتا ہے. اور آج اگر لوگوں کو ہم منع کریں, بھائی نئے دین میں, باپ دادا ہمارے پردادا ایسا کرتے تھے, نکال کے بتاؤ فوٹو پردادا کا, فاتحہ دے رہے ہیں. فاتحہ ہمارے سالوں سے آ رہا ہے, نسل در نسل, پرت در پرت فاتحہ دیتے آ رہے ہیں, سلام پڑھتے آ رہے ہیں, اور کنڈے کرتے آ رہے ہیں, گیارہویں مناتے آ رہے ہیں. 12 ربیع الاول کا جلوس میں میرے دادا اونٹ پہ بیٹھتے تھے, عرب بن کے, عرب تھے نہیں, نقلی عربی صحیح بنتے تھے لیکن اونٹ اصلی ہوتا تھا, چاہے دادا نقلی عرب ہو اونٹ اصلی تھا. اب اتنی ساری چیزیں, اتنی انتشار بدعت کا ہو چکا ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ روکے تو کس کس چیز کو روکے. ایک آدمی اتنی مکھیوں کے بیچ میں کھا رہا ہے بےچارا, بولے کس کس مکھی کو میں ہٹاؤں, ایک کو ہٹا دوسری آ جاتی, دوسری کو ہٹا تیسری آ جاتی, کس کس کو کیا کروں کیا میں. اتنی بدعت عام ہو چکی ہے کہ ایک آدمی روکے تو کس چیز, کس کس بدعت کو روکے, کس کس کا رد کرے, اور جب رد کرنا شروع کرتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں یہ تو سب کو غلط بول رہے ہیں, یعنی ہمارا سبھی غلط. بھائی آپ سب غلط کریں گے تو آپ کو کچھ ڈسکاؤنٹ دیں گے ہم غلط میں؟ اب بتائیے لوگوں کو کیا کہیں ہم لوگ. ان لوگ یہ امید رکھتے ہیں بھائی ہمارا بہت غلط اگر ہے کچھ تو ڈسکاؤنٹ دو غلط میں. غلط کا ڈسکاؤنٹ نہیں ہوتا ہے, غلط میں ڈسکاؤنٹ نہیں ہوتا ہے, غلط غلط ہے, غلط غلط ہے. ایک آدمی کہے میں 10 گولیاں صحیح کھاؤں گا دوائی کی اور 4 میں غلط کھایا تو چلے گا؟ نہیں چلے گا. एक भी गलत दवाई नहीं खा सकते आप। तो एक आदमी जो है, यानी बिदात इतनी आम हो चुकी है कि आज अगर कोई आदमी बिदात के बारे में रोकने जाता है, उनके पास जहन में शुबहात, बल्कि जो शुबहात उनके नजदीक दलायल बनाकर पेश किए गए हैं, उनकी दलीलें हैं कुछ। और अहले बातिल के पास भी दलायल होते हैं। देखिए, दलील होने से आदमी सही नहीं होता, ये बात याद रखिए, कुछ बातें याद रखिए। दलील है, अब कोई आदमी कहे हम जो मुहर्रम के अलम बिठाते हैं उसकी दलील है हमारे पास, आप बोलेंगे अच्छा इसकी भी दलील, हमको तो मिली नहीं कहीं, आपको कहां से मिली? बोले दलील है और आपको भी मालूम है। बोले हमको क्या मालूम है, नमाज में मैंने सुना उसको और कुरान में बताता हूं खोल के, बताओ खोल के बताए। अलम बिठाते हैं जो पंजे वगैरह मालूम है आपको, मुहर्रम में पंजे निकालते हैं दूल्हा, वो जो अलम है अब उसको बताया तो बोले देखो अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बिअस्हाबिल फील, है कि नहीं अलम? तो अलम आया, कुरान में अलम आया, हदीस छोड़ो, हदीस में तो सही ज़ईफ होता है लेकिन कुरान में सही ज़ईफ रहता नहीं। आप बोलो अलम तरा कैफा, तो अलम का लफ्ज आया कि नहीं आया? आया। वैसे ही है जैसे कादियानी बोलते हैं, हमारे जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो हैं, उनका नाम क्या था खबीस का? अहमद। अब बोलते कुरान में है, कुरान में सूरह सफ में अल्लाह ने क्या कहा, याती मिन बादिही इस्मुहु अहमद, कि ईसा अलैहि सलाम ने कहा था मेरे बाद एक आएगा जिसका नाम क्या होगा? अहमद होगा। देखो हमारे नबी का नाम तो क्या है? मोहम्मद। ये अहमद कौन है? अहमद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। इस तरह की दलील अगर कोई पेश करना शुरू करे और फिर क्या कुछ नहीं लोग करते हैं, तो ये इस तरह की दलील होना किसी के पास उसको सही साबित नहीं करता है। दलील का बात के मुताबिक होना उसको सही साबित करता है, समझ में? कोई आदमी कहेगा अल्लाह हर जगह है, दलील कुल हुवल्लाहु अहद, और बोल ये क्या है, दलील दिया ना खत्म, अब पूछने के नहीं आगे बात करने के मैं जा रहा, मैंने दलील दिया, मानते नहीं वो लोग। अब इसको दलील कहेंगे, इसको दलील नहीं कहेंगे। बहुत सारे लोगों को बात क्या है उसकी दलील क्या है उसका फर्क ही मालूम नहीं होता है कि क्या साबित कर रहा है और क्या दलील दे रहा है। दलील का बात के मुताबिक होना ये जरूरी है। अगर दलील कुछ है, बात कुछ है, तो बात साबित होती है नहीं। तो बाद औकात आदमी के जहन में बात आती है उनके पास भी दलील है। कोई ऐसा फिरका नहीं गुजरा है, बातिल फिरका, जिसके पास दलील न रही हो, समझ में आई बात? बाद औकात लोग सोचेंगे यार अगर उनके पास दलील है तो वो सही होंगे ना, नहीं। दलील वाकई किसी के पास है लेकिन दलील बात के मुताबिक नहीं है, तो एक लाख दलीलें वो दे दे, एक लाख दलीलें वो दे दे, उसकी बात सही साबित नहीं होती है। पूरा कुरान पढ़ जाए, पूरा कुरान पढ़ जाए और साबित ये करने की कोशिश करे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी नबी आने वाला है, सही साबित होगी बात? सारी आयतें पढ़ जाए, सारी हदीसें पढ़ जाए, नहीं होगा, क्योंकि उसकी बात ही गलत है, उसके मुताबिक कोई दलील है ही नहीं है। तो खुलासे कलाम ये कि बहुत सारे लोगों के शुबहात होते हैं, कंफ्यूजन होता है, गलत फहमियां होती हैं, एक गलत चीज को सही समझे हुए होते हैं, एक आयत का गलत मतलब समझे हुए होते हैं, एक हदीस का गलत मतलब समझे हुए होते हैं, उसको वो लोग दलील बना लेते हैं, उसके बाद साबित होती नहीं है, वो गलत फहमी होती है, उसको दलील नहीं कहा जा सकता है, वाकई वो दलील नहीं होती है। ऐसी क्या दलीलें हैं और ऐसे क्या शुबहात हैं जो बिदात से मुतालिक लोगों के होते हैं, आइए हम देखते हैं। ये बहुत बड़ा मौजू है लेकिन कुछ बातें उसमें से हम देखेंगे जो आम तौर से अनपढ़ पढ़े लिखे लोगों की जबान पर आपको सुनाई देते हैं। सबसे पहली दलील, किसी भी आदमी को आप कहें भाई ये साबित नहीं है, कोई आदमी फाते देना शुरू करे, कोई आदमी अंगूठे चूमना शुरू करे, कोई आदमी उल्टे पांव मस्जिद से या दरगाह से या कहीं से भी बाहर निकलने की कोशिश करे, आप उसको बोले ये साबित नहीं। किसी आदमी को ईमान का जज्बा आ गया, कब्र पे अजान देना शुरू कर दिया, घर से तो शैतान को भगाने की कोई तैयारी नहीं, कब्रिस्तान से भगा रहा है, वाकई घर से भगाने की जरूरत है, जिंदगी से इसके अंदर से निकालने की जरूरत है। اب اس کو اگر منع کیا جائے بھائی قبر پہ اذان دینا ثابت نہیں ہے, تو پہلے وہ آپ کو سر سے پاؤں تک دیکھے گا, اس کے بعد ایک ہتھیار اس کے بعد سب سے پاورفل اس کا ہوتا ہے, منع کدھر ہے؟ عام طور سے اس, اور یہ سوال پوچھنے کے لیے اور اس دلیل کے لیے آدمی کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے, بس اس کے پاس ایک ہی ہے, منع کدھر ہے؟ اب کیا ہو جاتا ہے, مصیبت کس پہ آ جاتی ہے؟ اب اس کو یہ غلط ثابت کرنا ہے, اب وہ سوچتا ہے منع کی حدیث لاؤ کہاں سے؟ بہت سارے فون آتے ہیں, یہ چیز غلط ہے نا؟ ہاں غلط ہے. ثابت ہے کیا؟ نہیں ہے. منع کی کوئی دلیل ہے کیا؟ اب کہاں سے آدمی منع کی دلیل ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے ان لوگوں کا جو بدعت ایجاد کرتے ہیں, بدعت پر عمل کرتے ہیں. جیسے ہی کوئی آدمی دین کے دعوت کے جذبے سے اخلاص کے ساتھ منع کرنے کی کوشش کرے, فوراً وہ پوچھتا ہے یہ منع کی طرح بتاؤ ہم کو, ہم کو حدیث میں بتاؤ فاتحہ دینا منع اور کنڈے کرنا منع, گیارہویں کرنا منع اور قبر پر اذان دینا منع ہے, ہم کو بتاؤ قرآن میں بتاؤ حدیث میں بتاؤ. بہت قرآن حدیث بولتے ہیں نا, منع بتاؤ. تو ایک آدمی کے لیے یہاں پر مشکل پیش آتی ہے کہ وہ کیسا منع کرے ان کو, کیا منع کی دلیل ہے یا نہیں ہے؟ منع کی دلیل ہے. اور ایک دلیل ہے جو جیسے یہ سوال سب کے لیے پریشان کرنے والا ہے, ویسا ایک جواب ہے سب کو ختم کرنے والا ہے, سارے شبہات کو ختم کرنے والا ہے. کیا دلیل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, یا ایک روایت میں ما لیس فیہ فہو رد, جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو اس میں نہیں تھی وہ مردود ہے, وہ رد ہو جائے گی. اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا ہم آسان سے شروع کرتے ہیں, تب جا کے ہم اصولی گفتگو کریں گے اس پہ. بعض اوقات ایسا لگتا ہے یہ موضوع اتنا بڑا ہے کہ یعنی کتنے وقت میں اس کو کور کیا جائے, ہر بات کو اگر سمجھایا جائے تو. مثال کے طور پر کوئی مالک ہے اپنے غلام سے کہے باہر دروازے پہ کھڑے ہو اور کسی کو اندر مت چھوڑنا. ابھی خان صاحب آئے باہر سے, بولے میں اندر جانا چاہتا ہوں, ملنا ہے مجھ کو آپ کے مالک سے. وہ کہے منع کیا ہے. اب وہ کہے میرا نام لیا. نام نہیں لیا, کیا کہا؟ کسی کو اندر مت چھوڑنا. بولے میرا نام تھوڑی ہے اس میں, نام لیا ہوتا تو بات ہوتی, چھوڑ دے. ہاں نام نہیں لیا, چھوڑ دیا. مالک کیا کرے گا؟ مالک اس کی دھلائی کرے گا. میں نے کہا تھا نا کسی کو مت چھوڑا, اپنے نام تھوڑی لیتے ان کا. مالک بولے گا کسی کو مت کا مطلب سب کا نام اس میں آ جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جب ایک عام جملے میں نفی ہوتی ہے کوئی نہیں کسی کو اندر مت آنے دینا, تو اس میں کسی کا نام لینے کی ضرورت پیش آتی ہے نہیں. کسی کو نہیں کا مطلب سب کو باہر. تو اس حدیث میں ایسا ہی معاملہ ہے. اس میں ضروری نہیں فاتحہ کوئی کرے تو بدعت مقبول نہیں ہوگا, کنڈے کرے تو مقبول نہیں ہو, نام لینے کی ضرورت نہیں. جو ہے وہ ہے, اس میں نیا لایا تو نہیں, نیا کچھ اندر آنے دینے کا نہیں. کہ جو ہمارا واقعی دین ہے, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کا دین تھا, من احدث فی امرنا ھذا, جب آپ نے کہا تو وہ کب کا ہے؟ جو ہمارے اس دین میں کچھ نیا نکالے ہے. تو کس دین میں؟ جو اس دور میں اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کامل ہو گیا, اس میں کچھ نیا نکالے اس کے بعد. فہو رد, تو کیا ہوگا؟ رد ہو جائے گا, یعنی اللہ اس کو قبول کرے گا نہیں. تو اب دلیل اس کو دینا پڑے گی کہ واقعی یہ اس کے بعد کا نہیں ہے, اس کے پہلے کا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جو آدمی کوئی چیز دین کے نام پر پیش کرتا ہے, دلیل کی ذمہ داری اس پر ہے, منع کرنے والے پر نہیں ہے. منع کرنے والا بول دے گا یہ دین میں نہیں ہے, اگر ہے تو بتاؤ. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, اس دین میں کچھ نیا لے کر آیا وہ رد ہو جائے گا. تو جو آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ پرانا ہے, اس کو وہاں سے ثابت کرنا پڑے گا کہ نہیں یہ نیا نہیں ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتا تھا. بعض لوگ بولتے بہت پرانا ہے, بہت پرانا ہے. جیسے ابھی آنے والا ہے نا 12 ربیع الاول, جھنڈے والی عید, اونٹ والی عید, वो तो बहुत पुराना ही है। ठीक है भाई, पुराना है हमारे लिए, पुराना एक्चुअली पुराना कौन सा है? आपके बाप दादा के जमाने का नहीं, बल्कि वाकई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के दौर का पुराना उसको कहा जाएगा, क्योंकि उसके बाद जो भी वो क्या है सब नया है। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से जो चीज साबित नहीं है वो सब क्या है? वो बाद की चीजें हैं। वाकई उसको साबित करना पड़ेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अमल हुआ करता था। तो बहरहाल ऐसी कई बिदातें हैं, उस इसके सिलसिले में लोग ये कहते हैं कि मना कहां है? मना यहां है, बुखारी में भी है और मुस्लिम में भी है, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई हमारे इस दीन में कोई नई चीज ईजाद करता है वो रद्द हो जाएगी। अगर वो नया है रद्द हो जाएगा, चाहे उसका नाम आया हो नहीं आया। नया कौन सा है? जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं था, बाद की चीजें सारी की सारी क्या है? नई है। इसी तरह से बुखारी ही की हदीस में और इमाम मुस्लिम ने भी इसको रिवायत किया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अमिल अमलन लैस अलैहि अमरुना फहुवा रद्द। ये दूसरी दलील है और दोनों में फर्क भी मैं बताऊंगा। आपने फरमाया जो कोई ऐसा अमल करे जिसके करने का हमने हुक्म नहीं दिया, जो हमने कहा नहीं करो, अगर कोई ऐसा अमल करता है मन अमिल अमलन लैस अलैहि अमरुना फहुवा रद्द, वो रद्द हो जाएगा। अब कोई भी आदमी फातिहा दे रहा है, हम उसको पूछेंगे भाई साहब फातिहा दे रहे आप, सवाब मिलने वाला ना इस पे? अब बहुत मर गए मरदूद ना, फातिहा ना दरूद, अब सवाब तो मिलने वाला है। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने के लिए कहा? अल्लाह ने हुक्म दिया कुरान में? नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा? नहीं। आपने किया? नहीं। सहाबा ने किया? नहीं। मना किधर है? मना इधर ही है, जिसने ऐसा काम किया जो हमने करने के लिए कहा ही नहीं वो रद्द हो जाएगा। आप बताओ करने के लिए कहा है तो हम करेंगे, करने के लिए कहा ऐसा किधर है? आपने कहा करो ऐसा? नहीं। सामने मिठाइयां रखो और उसके ऊपर फातिहा दो, इतने कुल पढ़ो, ये पढ़ो, कहां है? कहीं नहीं। तो अक्सर लोगों की दलील क्या है? मना किधर है? मना है, इन्हीं हदीसों में मना है कि जब रद्द होने वाला है, मर्दूद है वो अमल, तो फिर ऐसा अमल करके फायदा है, ऐसा अमल करके फायदा नहीं होने वाला, वो कबूल होने वाला है नहीं, फिर क्यों कर रहे आप उसको? वो कबूल ही नहीं होगा अल्लाह के यहां। तो जो अल्लाह के यहां कबूल ना हो क्या वो नेकी होती है? नेकी भी और अल्लाह कबूल भी नहीं करता, ऐसा होता है? अल्लाह किसी नेकी को जाय नहीं करता है। अगर कोई चीज अल्लाह कबूल नहीं कर रहा है इसका मतलब वो क्या है? नेकी नहीं है। तो मालूम हुआ सारी बिदात के ऊपर पानी फेरने वाली ये दो हदीसें हैं, मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैस मिन्हु फहुवा रद्द, कि जो हमारे इस दीन में कोई ऐसी चीज ईजाद करे जो इसमें पहले से नहीं थी। अब कोई आदमी कहे कि ये तो बाप दादा ने हमारी ईजाद की, ये हदीस उसके बारे में है, हमने थोड़ी निकाले, ये तो पहले से आ रहा है। हदीस में क्या है कि जो हमारे दीन में कुछ ऐसा निकाले जो उसमें नहीं था, तो कहा हमने तो नहीं निकाले, हमारे बाप दादा परदादा लकड़ दादा पकड़ दादा सब करते थे, तो हमसे पहले से होता आ रहा, हमने नहीं निकाला। तो दूसरी हदीस उसके लिए काफी है कि जिसने ऐसा अमल किया जो हमने करने के लिए नहीं कहा वो रद्द हो जाएगा। तो चाहे तूने निकाला हो या तेरे पहले किसी ने निकाला हो, तूने ऐसा काम किया है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने के लिए नहीं कहा तो वो क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। ये हदीस जिसको याद है उसके पास सारी बिदातों के रद्द करने के लिए दलील एक हथियार मौजूद है, उसको समझाने आना चाहिए कि देखो हदीस में तो ऐसा है कि बोले नहीं तो करने का नहीं, तो तुम वो कर रहे जो बोले नहीं, इसका मतलब वो करने जैसी चीज नहीं है, यानी करने का नहीं, खत्म, मना है ये, ऐसा समझाना चाहिए उसको। नंबर दो, बाज लोगों ने बिदात की तारीफ, बाज किताबें पढ़ने में आती हैं ऐसी प्रो बिदात, तो उन किताबों में तारीफ बिदात की कैसी होती है? बिदात हर वो चीज है जो दीन के खिलाफ हो, मतलब एंटी दीन अगर कुछ है, दीन के खिलाफ है तो बिदात, अगर दीन के फेवर में है तो अच्छी चीज है। क्या ये तारीफ सही है? ये तारीफ सही नहीं। बिदात की तारीफ मुआफिक और मुखालिफ की किसी भी सलफ में किसी ने नहीं की है। हाँ, खालफा के माना अरबी जबान में एक तो मुखालफत के होते हैं ऑपोजिट के, और दूसरे जो माना उसके होते हैं एक छोड़ के दूसरा, اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں آتا ہے کہ کانا اذا کانا یوم عید خالف الطریق، جب عید کا دن ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بدل دیتے ہیں. تو خالفہ یہاں پر کیا ہے؟ ایک راستہ چھوڑ کے دوسرا راستہ اپنانا. تو اگر وہ تعریف مان بھی لیتے ہیں تو وہ اس معنی میں ہے. لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس میں دین کا نقصان کیا ہے، اس میں تو دین کا اور اشاعت ہوتی ہے. جیسے جب جلوس نکلتا ہے 12 ربیع الاول کا، کتنا اچھا لگتا ہے، اس کو کلمہ پڑھائیں گے، اس کو کلمہ پڑھائیں گے، اور پورے لاٹھی گھما رہے، تو کتنا دبدبا مسلمانوں کا ہوتا ہے. کوئی دبدبا نہیں ہوتا ہے. لوگ بولتے ہیں یہ کون سا اسلام ہے، ناچ رہے گا رہے اور سٹیاں بجا رہے اور فلاں لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی اسلام کا دبدبا ہے؟ یہ اسلام کی غلط تصویر ہے، اسلام کی غلط تصویر ہے. تو کئی بدعات کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دین کے خلاف نہیں ہے. بدعات وہ ہے جو دین کے خلاف ہو تو وہ بری بدعات، جو دین کے فیور میں ہو وہ اچھی بدعت، ایسا نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تفریق ہر بدعات کو، دین میں ہر نئی چیز کو برا کہا ہے. کہاں ہے؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تو آپ اپنے خطبے میں کہتے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. دیکھیے یہ اکثر آپ سنتے ہیں، خطبۃ الحاجہ اس کو کہا جاتا ہے. اما بعد آپ کہتے، اما بعد، اما بعد یعنی بہرحال آگے سنو، اس طرح کے معنی میں اما بعد کا لفظ آتا ہے. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ سب سے بہترین بات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے. فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد، اور سب سے بہترین رہبری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری ہے. اور بعض روایات میں ہدی بھی آیا ہے، وخیر الہدی ہدی محمد. ہدی کے معنی ہوتے ہیں اسوہ اور نمونہ کے، اور ہدی کے معنی ہوتے ہیں رہبری اور گائیڈنس کے. وخیر الہدی ہدی محمد، یہ مسلم کے الفاظ ہیں، اور سب سے بہترین رہبری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. وشر الامور محدثاتها، اور سارے معاملات میں سے، ساری باتوں میں سے سب سے بدترین باتیں، سب سے شر والی باتیں کیا ہیں؟ دین میں نکالی گئی نئی چیزیں. محدثاتها وكل بدعة ضلالة، اور ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے. وكل بدعة ضلالة، ہر بدعت گمراہی ہے. لوگ بولتے ہیں نا بدعت حسنہ بدعت سیئہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتلا دیا کہ وکل بدعت ضلالہ، ہر بدعت ضلالہ گمراہی ہے. ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی. آپ نے نہیں کہا ہر بدعت گمراہی ہے سوائے کچھ بدعتوں کے جو بدعت حسنہ کہلائی جا سکتی ہے، نہیں. آپ نے خطبے میں عام طور سے آپ اپنے خطبے میں کہا کرتے تھے، اگر اس میں کوئی استثناء ہوتا، اگر کوئی ایکسپشن اس میں ہوتا، کوئی کچھ چھوڑ کے کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو بدعت گمراہی نہیں ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اس علم سے محروم نہیں رکھتے ہیں. آپ نے عام طور سے اپنے خطبات میں کہا ہر بدعت گمراہی ہے. تو ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اس بات کو اور وضاحت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کل بدعت ضلال وان رآها الناس حسنا، ہر بدعت گمراہی ہے چاہے لوگ اس کو بھلائی کے طور پر دیکھیں، چاہے لوگوں کو وہ بھلائی دکھائی دیتی ہو. کل بدعت ضلال، ہر بدعت گمراہی ہے چاہے لوگوں کو وہ بھلائی دکھائی دے. ظاہر بات ہے آپ سوچیں کہ جو بھی آدمی گمراہی میں بدعت میں مبتلا ہے، کیوں مبتلا ہے؟ چلو آج سے گمراہ ہوتے ہیں اور اس وجہ سے وہ گمراہی میں جا رہا ہے، نہیں. جو بھی آدمی عام طور سے دینی معاملات میں گمراہ ہوتا ہے، دیکھیے گمراہی کی دو قسمیں ہیں، ایک تو یہ آدمی شراب پیے جوا کھیلے، ایسے آدمی کے قلب میں ہمیشہ ندامت موجود ہوتی ہے، اس کو احساس موجود ہوتا ہے تو برا کام کر رہا ہے. جب رات میں وہ سوتا ہے، لیٹتا ہے، یا اکیلے میں تنہائی میں کبھی تھوڑی دیر اپنے حال پر غور کرتا ہے، اس کو لگتا ہے شراب پیتا ہے برا کام ہے، جوا کھیلتا ہے واقعی برائی کو برائی سمجھتا ہے. لیکن ایک گمراہی جو ہوتی ہے یہ نورانی گمراہی ہوتی ہے جو دین کے نام پر ہوتی ہے، اور شیطان اکثر اسی میں مبتلا کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں توبہ کا موقع نہیں رہتا ہے. کہ ایک گمراہی کو ایک آدمی ہدایت سمجھ لے, اس کی آنکھ پر پٹی پڑ جائے اور وہ برائی کو بھلائی سمجھنے لگے, بددینی کو دین سمجھنے لگے, یہ گمراہی بڑی خطرناک ہوتی جس سے رجوع ممکن نہیں ہوتا ہے, الا کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے. بہت مشکل ہوتا ہے اس سے نکلنا. تو یہاں پر ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے, چاہے لوگوں کو وہ بھلائی دکھائی دے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی آدمی اگر فیصلہ کے لیے بیٹھ جائے, ہم کو تو یہ اچھا دکھتا ہے, ہم کو تو یہ اچھا دکھتا ہے, تو ظاہر بات ہے جو بدعت میں مبتلا ہے اس کو تو ہمیشہ اچھا ہی دکھائی دے گا. تو اس کو جج بنانے کے لیے جج بنا سکتے ہیں اس کو؟ نہیں. کیونکہ جو دین کے نام پہ گمراہی میں مبتلا ہے وہ اس کو اچھا ہی سمجھے گا, تو اچھا سمجھے گا تو چھوڑے گا نہیں, وہ اچھا ہی بولے گا اس کو. لیکن اس کا برا ہونا کس چیز پر مبنی ہے؟ اس کا برا ہونا اس کے بدعت ہونے کی وجہ سے ہے, اس کا برا دکھائی دینے کی وجہ سے نہیں ہے. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ بدعت اگر بری دکھائی دے تو بری, اچھی دکھائی دے تو اچھی, ایسا کہا گیا نہیں. بدعت بری ہی ہے چاہے وہ اچھی دکھائی دے, کیونکہ اس کا دھوکہ یہ ہے کہ وہ اچھی دکھائی دیتی ہے. کہ بہت سارے سانپ ہوتے جنگل میں, افریقہ کے جنگل میں اگر آپ جائیں, بڑے رنگ والے سانپ ہوتے ہیں. بعض ایسے پودے ہوتے ہیں بہت خوبصورت, ایک دم رنگ برنگی ہوتے ہیں, جیسے ہی مکھی اس پر بیٹھ جاتی ہے وہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ نگل جاتے ہیں. ان کا رنگ کیوں ہوتا ہے؟ پکڑنے کے لیے ہوتا ہے. سانپ بہت زہریلے, جتنا عام طور سے زہریلا سانپ ہوتا ہے اتنا کیسا ہوتا ہے؟ اٹریکٹو ہوتا ہے. تو بہت سارے شکار کرنے والے جو جانور ہوتے ہیں وہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, اور اس شکار کو کیا دکھائی دیتے ہیں؟ چاہے وہ پانی میں ہو, چاہے جنگل میں ہو, چاہے کہیں بھی ہو, ان کی خوبصورتی اس کو لبھانے کے لیے ہوتی ہے, اس کو پکڑنے کے لیے ہوتی ہے. تو بہت ساری بدعات ہیں, شیطان خوشنما کر کے دکھائے گا اور اس میں آدمی کو پھنسا دے گا اور آدمی اس کو اچھا ہی سمجھتا رہے گا. اسی لیے دھوکے سے نکلنے کے لیے کیا ہے؟ آدمی دیکھے کہ کہیں یہ گمراہی تو نہیں, دکھائی تو اچھا دے رہا ہے, سب اچھا دکھ رہا ہے, مٹھائی رنگ برنگی سامنے دکھائی دے رہی ہے. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا, آپ لوگ قرآن خوانی نہیں کرتے, آپ لوگ میت کے دشمن ہوں, مسجد میں بیٹھنا برا ہے, قرآن پڑھنا برا ہے, ساتھ میں جمع ہوتے ہیں, اتحاد واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, سب مل کے قرآن پڑھ رہے ہیں, اور بےچارے کوئی مر چکا ہے آدمی, اس کو ثواب پہنچا رہے ہیں, بھلا چاہنا کسی کا, مر رہا بےچارا, مر گیا قبر میں معلوم نہیں کیا ہو رہا, اس کو ثواب پہنچا رہے ہیں, سب مل کے ہدیہ دینا غلط ہے؟ ہدیہ دے رہے نا اس کو, تحاد و تحاب ہدیہ دو, آپس میں محبت پیدا ہوگی, ہدیہ دینا برا ہے؟ تو ہدیہ جمع ہو رہا, اس پہ آخر میں کیا ہوتا ہے؟ دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے, دعا بری ہے اور اجتماعی دعا بری ہے, اور اس کے بعد جو مٹھائی بٹتی ہے, واہ, آخری حصہ یادگار جو آدمی گھر لے کے جاتا ہے, بچوں میں بانٹتا ہے, کھاتا ہے, کتنا اچھا لگتا ہے, سارے ایلیمنٹس جمع کر دیا اور ایک نیا مربع بنا دیا. تو بعض لوگوں کو برا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے. اگر کسی کو فاتحہ مت دیا کرو, یہ بدعت ہے, وہ تو قرآن پڑھنا بدعت ہے. فاتحہ قرآن کی سب سے عظیم الشان سورت, آپ اس کو پڑھنے سے منع کر, آدمی جو ہے آدھا دیکھتا ہے اس کو, اس کے نئے پن کو نہیں دیکھتا ہے, مختلف اجزاء کو ملا کے ایک نیا عمل جو ایجاد کیا گیا, آدمی اس کو نہیں دیکھتا ہے, ان ایلیمنٹس کو دیکھتا ہے آدمی, ان سارے اجزاء. فاتحہ غلط, سورہ فاتحہ پڑھنا غلط, مسجد میں بیٹھنا غلط, دعا کرنا غلط, مٹھائی بانٹنا غلط, ثواب پہنچانا غلط, بھلا چاہنا غلط, تو یہ سب غلط, لیکن ان سب کو ملا کے جو ایک نیا بنایا گیا ہے یہ غلط ہے. وہ اجزاء غلط نہیں ہے, فاتحہ غلط نہیں ہے, بھلا چاہنا غلط نہیں ہے, دعا کرنا غلط نہیں ہے, لیکن اگر یہ عمل خیر ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان ساری چیزوں کو ملا کے کرتے. لیکن آپ نے جب نہیں کیا تو اگرچہ اچھا دکھائی دے رہا ہے, لیکن یہ نیا عمل ہے جو اس زمانے میں نہیں ہوا, اس لیے کیا ہے؟ غلط ہے. بدعت بہت خطرناک چیز ہے جس سے آدمی کو بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ وہ اچھی دکھائی دیتی, اتنا معصوم, اس کو کیسے ہم رد کریں؟ بدعت بہت معصوم دکھائی دیتی ہے, لیکن وہ بہت زہریلا سانپ ہوتا ہے, جو ڈس لے تو آدمی کو اس کے زہر سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ دوسری چیز ہے جو لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے کہ بدعت وہ ہے جو دین کے خلاف ہو, جو دین کے موافق ہو وہ بدعت نہیں ہے. اس طرح کی تقسیم سلف میں نہیں پائی جاتی تھی. یہ تقسیم خود بدعت ہے, یہ تقسیم خود کیا ہے, یہ بدعت ہے. نمبر تین, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین میں اپنے دل سے کچھ اچھا عمل ایجاد کرنا برا نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ دین پر عمل کرتے کرتے جذبہ بعض اوقات انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے, اپنے دل سے وہ کچھ بھی کرنا شروع کرتا ہے. کبھی جا کے مسجد کے سارے کوئی آدمی جذبہ آ گیا ایک دم, کوئی آدمی شرابی تھا توبہ کر لیا, اب صبح سویر مؤذن صاحب سے پہلے فجر میں پہنچ گیا, اب جا کے کیا کرتا, کیا کروں, اس کے پاس کچھ علم نہیں ہے. اب گیا مسجد کا دروازہ چوم رہا, میرا اللہ کا گھر ہے, اب گیا قرآن دیکھ رہا, سب قرآن صاف بھی کر رہا, چوم رہا, سر پہ رکھ رہا, گول گھوم کے پھر واپس رکھ رہا اس کو وہاں پہ, کچھ تو کروں میں, دل سینے سے لگا کے رکھ رہا تھوڑی دیر, ہاں دل میں قرآن آ جائے ایک دم, پاور چارجنگ ہو جائے, کچھ کچھ جو جی میں آئے کر رہا. آدمی تعظیم کا یا محبت کا یا دینی جذبے کا آزادانہ اظہار جب کرتا ہے, وہاں سے بدعت کا وجود شروع ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ دینی جذبہ دینی علم سے جب آزاد ہو جاتا ہے, وہیں سے بدعت اور خرافات جنم لیتی ہیں. دینی جذبات کو دینی علم کے تابع ہونا بہت ضروری ہے. جب دینی جذبات آزاد ہو جاتے ہیں اور چاہتوں کے اور عقل کے اور پسند کے تابع ہو جاتے ہیں, آدمی کچھ بھی کرنا شروع کرتا ہے. ایک صاحب ہیں, قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا, کوئی تو بتا دیا بیچارہ اس کو کہ تم صرف انگلی اس پہ پھیرا کرو اور بیٹھ کے دن بھر اس پہ, یہ کیا عمل ہے بھائی, کہا اللہ اللہ اسی پہ تمہارا بیڑا پار کر دے گا. کون بتایا یہ عمل اگر خیر ہوتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بتاتے کہ صرف انگلی پھیر دیا کرو. لیکن اپنی طرف سے کوئی آدمی کسی کو کسی بھی کام پہ لگا دیتا ہے بغیر علم کے. اب بتائیے ایک آدمی بجائے اس کے اس کو بولا جاتا کہ آپ قرآن کی صورت ذکر کرو, سبحان اللہ الحمدللہ کہو, تو اس کے لیے ثواب جمع ہوتا. ضروری نہیں کہ وہ آدمی جب قرآن نہیں آتا اور عمر بھی چلی گئی دکھائی بھی نہیں دے رہا ہے, اس کو پڑھنے کے لیے اس کو الفاظ صاف دکھائی نہیں دیتے, داد بھی منہ میں نہیں, تلفظ بھی نہیں نکل رہا, تجوید خود سلام کر چکی ہے اس کو, اب پڑھ نہیں سکتا ہے وہ, اور یادداشت بھی نہیں ہے اس کی کچھ, اور سیکھنا بہت مشکل پڑ رہا ہے ابھی. ایسا ہو سکتا ہے کوئی آدمی؟ اب ایسے آدمی کو جتنا آتا ہے اللہ کا ذکر پہ لگا دے, یہ زیادہ اچھا تھا. اب اس کو بٹھا کے کیا کر دیا, لکیر, اب وہ ہندی والا تھا الٹی لکیر کھینچ رہا, اب قرآن پہ کیا کر رہا ہے, پیچھے سے شروع کر رہا ہے, ورنہ سے الٹا 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 الٹا, یہ بھی سب الٹا. اور یہ میں فرضی نہیں بتا رہا ہوں, ایسے لوگ ہیں ان کو کرایا گیا ایسا, فرضی چیزیں نہیں, یہ واقعی ہوا ہے. بہت افسوس ہو, میں لوگ معلوم نہیں بےچارا کتنے سال تک ایسا کرا, لکیریں کھینچتے کھینچتے لکیریں کھینچتے رہا ہو. اور یہ آدمی کا کہنا, بھائی اس کی نیت تھی, جذبہ تھا, ہو سکتا اللہ اسی پہ بیڑا پار کرے. ارے بھائی جو دوسرے خرافات میں پڑے ہوئے ان کا جذبہ تازی بٹھا کے اس کے سامنے ناچ رہے ہیں, ڈھول بجا رہے ہیں, ان کا جذبہ بھی تو ہے. صرف جذبات پر اگر آدمی کی نجات ہوتی تو پھر وہ لوگ کہاں چلے گئے جنہوں نے اپنے اوپر حلال کو بھی حرام کر لیا. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِ, کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا سورہ الحدید میں کہ نصارہ نے عیسائیوں نے رہبانیت ایجاد کر لی, اور اللہ کی محبت میں ایسے مجاہدے انہوں نے اختیار کیے جو اللہ نے ان پر فرض نہیں کیے تھے, اللہ نے ان پر لکھے ہوئے نہیں تھے, اپنی طرف سے انہوں نے اپنے اوپر مجاہدے ڈال لیے. لیکن جو مجاہدے انہوں نے اختیار کیے اس کی رعایت بھی خود کر سکے نہیں کر سکے اور گمراہ ہو رہے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع کیا ہے, تزوجوا فإنی مکاثر بکم ولا تکونوا کرہبانیۃ النصارى, کہ نکاح کرو اس لیے کہ میں قیامت کے دن تمہاری کثرت تعداد کی وجہ سے فخر کروں گا, میری امت زیادہ ہوگی تو مجھ کو بڑی خوشی ہوگی قیامت کے دن, اور نصارہ کی طرح تم راہب مت بن جاؤ, رہبانیت اختیار مت کرو. جنہوں نے نکاح کو اپنے اوپر حرام کر لیا, حلال کھانوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا, حلال لباس کو اپنے اوپر حرام کر لیا, اور حلال گھروں کو اپنے اوپر حرام کر کے جنگلوں میں نکل گئے. کس وجہ سے کیا, دین کے دشمن تھے؟ نہیں, نفس کی اصلاح کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا جو اللہ تعالی نے شریعت میں نہیں رکھا تھا, دین میں غلو کیا انہوں نے. تو جذبہ اگر اچھا ہو لیکن جذبہ اگر دینی علم کے، شریعت کے، سنت کے تابع نہیں ہو تو یہ جذبہ ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ جس گاڑی کا ایکسلریٹر بڑا پاورفل ہو اور اس گاڑی کا سٹیرنگ صحیح نہیں ہو اور اس کو بریک نہ ہو خوش قسمتی سے، اب ایسی گاڑی کہاں رکے گی؟ ایسی گاڑی معلوم نہیں کہاں رکے گی، ایسی گاڑی ٹکرائے بغیر نہیں رکے گی، اور آنکھیں گاڑی میں نہیں کھلیں گی۔ آنکھیں کہاں کھلیں گی؟ آنکھیں آنکھیں سیدھا یا تو دوا خانے میں کھلیں گی یا تو مر ربک کے وقت میں کھلیں گی۔ مر ربک، تیرا رب کون؟ تو ایک آدمی کو چاہیے کہ اپنے جذبات اور دینی دور کے لیے دوڑنا چاہتا ہے، بہت اندر سے اس کی آگ لگی ہوئی، بھاگوں کہیں تو بھی، پہلے نقشہ حاصل کر، پہلے معلوم کر کہاں بھاگنا چاہیے، ورنہ بھاگتا رہے گا اور کبھی منزل پہ نہیں پہنچے گا۔ یہ بہت بڑی بنیادی بات ہے جو اکثر لوگ اپنی زندگی میں چھوڑے رہتے ہیں۔ ایک مثال اس کی ماضی میں ہم کو ملتی ہے، مثال کے طور پر اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور بہت عمدہ مثال ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جاء ثلاثۃ راحت الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تین صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ازواج مطہرات کے گھروں میں سے کسی گھر پر پہنچے، یسالون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی عبادت کے بارے میں پوچھا کہ آپ کیا عبادت کرتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلما اخبروا كأنهم تقالوها، جب آپ کی بیویوں نے، امہات المؤمنین نے ان کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اتنی اتنی عبادت کرتے ہیں، تو ان کو بہت تھوڑا لگا کہ یہ بہت تھوڑا ہے، یہ مجاہدہ بہت تھوڑا ہے۔ کأنہم تقالوها، گویا کہ ان کو بہت کم لگا۔ فقالوا وأين نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہاں ہم، ہمارے نبی کو بہت عمل کرنے کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں، آپ کا ایمان اتنا قوی ہے، آپ کا علم اتنا عمدہ ہے، آپ کا قرب اللہ سے اتنا ہے، اور اللہ نے آپ کی تو مغفرت بھی کر دی ہے، آپ کی تو پیشگی مغفرت ہو چکی ہے، آپ کو کیا مجاہدے کرنے کی ضرورت ہے؟ تو آپ اگر کم عمل کرتے ہیں ہمارے اعتبار سے، ہماری عقل کے اعتبار سے آپ کا مجاہدہ بہت زیادہ نہیں ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچے مرتبے والے، اور کہاں ہم، ہم کو تو بہت کرنا پڑے گا، کہاں ہم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کیونکہ آپ کے لیے تو اگلے پچھلے تمام اعمال کے لیے مغفرت کا وعدہ ہو چکا ہے، آپ کے لیے اللہ نے مغفرت کا وعدہ کر دیا ہے۔ قال احدهم انا اما انا فانی اصلی اللیل ابدا، تینوں میں سے ایک ایک نے، اب فیوچر پروگرام ہو رہا ہے یہاں پہ، ایک نے کیا کہا، اور یہ کون ہے؟ یہ صحابہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بعض ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری وغیرہ میں جو اس کی طرق جمع کی ہے کہا ہے کہ ان میں سے ایک حضرت علی بھی تھے۔ قال احدہم اما انا فانی اصلی اللیل ابدا، ایک نے کہا میں آج کے بعد ہر رات پوری رات جاگوں گا، یعنی عبادت میں، رات میں سوؤں گا نہیں۔ وقال آخر انا اصوم الدہر ولا افطر، دوسرے نے کیا کہا، میں ہمیشہ ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی بھی بغیر روزے کے نہیں رہوں گا، یعنی سال بھر روزہ ٹوٹل 100%۔ وقال آخر انا اعتذر النساء فلا اتزوج ابدا، تیسرے نے کہا کہ میں اعتذر النساء، میں تو عورتوں سے ہی دور رہوں گا، میں کبھی 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 نکاح نہیں کروں گا۔ پہلے نے رات کا وقت لے لیا عبادت کا، نماز تہجد، دوسرے نے رات چھوڑ کے دن لے لیا روزہ، تیسرے نے کہا دن رات دونوں کے لیے مسئلہ، معاش کا نہ نکاح نہ معاش کا مسئلہ، نکاح ہی نہیں کروں گا، معاش کا مسئلہ نہیں، دن رات دونوں اپنے، میں نکاح ہی نہیں کروں گا، جو عبادت میں رکاوٹ بننے والی چیز ہے معاش اور بیوی دونوں کو چھٹی، نکاح ہی نہیں کروں گا، عورتوں سے دوری رہوں گا میں۔ اور یہ نصارہ میں چیز پائی گئی ہے کہ انہوں نے کہا ساری مصیبت کی جڑ عورت ہے، ساری مصیبت کی جڑ عورت ہے، عورت سے دور رہو، اس لیے آج وہ لوگ نکاح کرتے نہیں کرتے ہیں۔ تو اب انہوں نے کیا کہا، انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا, میں عورتوں سے دور رہوں گا, میں کبھی نکاح نہیں کروں گا. اب آپ بتائیے جذبہ اچھا ہے کہ برا ہے, کیا کرنے جا رہے, کہیں اور کچھ دوسرا پلاننگ ہے, بزنس کا پلاننگ ہے, رات میں نائٹ ڈیوٹی کہیں کرنے والے ہیں, کوئی دن میں کچھ کرنا نہیں, عبادت کا جذبہ ہے. رات میں تہجد رات بھر, دن میں روزہ زندگی بھر, اور بیوی سے دور. بیوی نہیں دور کیوں, بیوی سے دور کا مطلب نکاح ہی نہیں, عورتوں سے ہی دور. شہوات جو انسان کے لیے مشقت کا ذریعہ بنتی ہیں آخرت کے اعتبار سے, اور انسان کو اللہ سے پھیرتی ہیں شہوتیں اور گناہوں میں ڈالتی ہیں, شہوت کا ذریعہ ختم, عورت سے ہی دور, مسئلہ ہی ختم. تو جذبہ کتنا اچھا ہے, اللہ کے لیے کر رہے ہیں کہ دنیا کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کے لیے کر رہے ہیں, آخرت کی کامیابی کے لیے کر رہے ہیں, جذبہ اچھا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آئے, فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے, فقال انتم الذین قلتم کذا وکذا, آپ نے کہا تم ہی ہو جو ایسا ایسا بول رہے تھے, ایک دو تین, تم لوگ تینوں ہو ایسے, تم کہہ رہے تھے یہ بات میں ایسا ایسا کروں گا. اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ, جہاں تک کہ میرا معاملہ ہے اللہ کی قسم تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کے بارے میں یعنی تقویٰ کی زندگی پرہیزگاری اختیار کرنے والا میں ہوں, اللہ سے ڈرنے والا میں, پرہیزگاری میں سب سے زیادہ میں. لیکنی اصوم و افطر و اصلی و ارقد و اتزوج النساء, لیکن میں, میرا حال کیا ہے, میں روزہ رکھتا ہوں, کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں, رات میں میں نماز پڑھتا ہوں, سو بھی جاتا ہوں, اور میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیا ہے, اور میں نکاح کرتا ہوں, نکاح کرنا میرا طریقہ ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے اعراض کرے, میری سنت سے منہ موڑے, جو میرا طریقہ چھوڑ کے اور طریقہ اختیار کرے, فلیس منی, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں ہے. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا سبق اور اصول ہم کو دین میں بدعت کے سلسلے میں دیا ہے, وہ یہ کہ اگر بڑے سے بڑا دینی جذبہ ہو اور اگر سنت سے ہٹ کے ہو غلط ہے, اور دوسری بات عمل میں مجاہدہ نہیں دیکھا, کتنا مجاہدہ کر رہا, دیکھو تم خامخواہ اس کو غلط سنت نہیں سنت نہیں کرتے ہو, کتنا مجاہدہ بیچارے نے کیا ہے, مجاہدہ اصل نہیں ہے, مجاہدے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا ہو, سنت کے تابع ہو. کثرت عمل نہیں صحت عمل اصل ہے, اس جملے کو یاد رکھیے. اکثریت علم کی کمی کیا کرتی ہے, لوگ کم زیادہ کو دیکھتے ہیں, ان کا ترازو کیا ہوتا ہے, وزن والا ہوتا ہے, کم زیادہ, صحیح غلط کو لوگ نہیں دیکھتے ہیں, صحیح غلط کو نہیں دیکھتے ہیں, کہ زیادہ بھی اگر جو ہے ان کو کچرا دیا جائے, وزن زیادہ ہو اور ہیرا چھوٹا سا, جو اتنا چھوٹا کہ بالکل تولنے جیسا بھی نہیں, تو ان کے نزدیک زیادہ کیا ہوگا, وزن زیادہ کس کا ہے, اس کا ہے, یہ بھاری ہے. آپ بتائیے عقل مند آدمی ہے وہ ایسا نہیں. کثرت عمل اصل نہیں ہے, بلکہ عمل کا صحیح ہونا ضروری ہے, صحت عمل اصل ہے. اسی لیے عمل صحیح کب ہوتا ہے, جب اس میں دو چیزیں پائی جائیں, ایک اللہ کی نسبت سے اخلاص, اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اتباع. یہ دو چیزیں اگر عمل سے نکل جاتی ہیں تو یہ عمل برباد ہو جاتا ہے, یہ عمل برباد ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ نے کیا کہا, آپ نے کہا کتنے اچھے لوگ ہیں, دوسروں کو بھی بلا کے نہیں کہا دیکھو کتنے اچھے لوگ ہیں, ایسا جذبہ ہونا چاہیے. آج ایسے ہی ہوتا ہے نا, آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ عمل کر رہا ہے کوئی, عجیب و غریب جتنا کرے گا اتنا بڑا ولی, چاہے وہ پاکی ناپاکی کی حدیں بھی پار کر جائے, چاہے وہ لباس میں اوریانیت کو بھی لباس سمجھنے لگے, ہے کہ نہیں, ننگے شاہ بابا اللہ کے لیے ننگے ہو گئے. ارے بھائی کون بولا آپ کو ننگا ہونے کے لیے, کون بولا آپ کو, گندے شاہ بابا اتنے اللہ میں مگن ہو گئے کہ ان کو معلوم ہی نہیں یہ نجاست ہے اور یہ وضو کا پانی ہے, دونوں مکس کر دیتے ہیں. بڑے بابا یہ, چرس والے بابا, چرس پینے والے بابا, کہ جب چرس پیتے تو اللہ میں مگن ہو جاتے ہیں, دنیا سے نکل جاتے ہیں. کون بولا آپ کو ایسا کرنے کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے آزاد ہو کر مجاہدے کرنا, مجاہدے کرنا ہے. یہ انسان کی گمراہی کا بہت بڑا سبب ہے. مجاہدہ متابعہ کے تابع ہونا چاہیے, یہ اصول یاد رکھیے, متابعت کے تابع ہونا چاہیے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے اگر مجاہدہ آزاد ہو جائے تو مجاہدہ چاہے دیکھنے والوں کو کتنا ہی قربانی, اتنی قربانی 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 قربانی, تابع ہونا چاہیے کس کے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے. اگر آزاد ہے قربانی کچھ فائدہ نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو آیت میں نے شروع میں پڑھی کیا فرمایا, قل هل ننبئكم بالاخرین اعمالا, کہیے کیا ہم تم کو بتائیں عمل کر کے, عمل کے اعتبار سے کون سب سے زیادہ گھاٹے میں ہے. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا, یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی کوششیں رائے گاں چلی گئیں, برباد ہو گئیں. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, اور وہ اسی دھوکے میں, اسی بھرم میں, اسی گمان میں پڑے رہے, وہ یہی سمجھتے رہے کہ کئی ہم بہت اونچا کام کر رہے ہیں, بہت کیا بہت کیا, لیکن وہ عمل کیا تھا؟ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا, جب ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کی طرف متوجہ ہوئے جو وہ لے کر آئے تھے تو ہم نے اس کو بکھری ہوئی دھول بنا کے اڑا دیا. قیامت کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ بعد لوگوں کے اعمال بکھری ہوئی دھول بنا کر اڑا دیے جائیں گے. عاملۃ ناصبۃ, اللہ نے کہا ہے نا, تصلی نارا حامیہ, عاملۃ ناصبۃ, بہت عمل کرنے والے تھک جانے والے, تصلی نارا حامیہ, جھلسا دینے والی جلا دینے والی آگ میں ڈال دیے جائیں گے. عمل کر کے آگ میں گئے. علماء نے بطور مثال یہاں پر نصارہ کی مثال دی ہے ان آیات کے ضمن میں. ابن کثیر آپ دیکھیں تفسیر, اس میں نصارہ کی مثال سلف سے ملتی ہے کہ بہت مجاہدے کیے, حد پار کر دی مجاہدے میں, کچھ کام کا نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ شریعت کے تابع نہیں ہے. اور بدعت میں اکثر یہی ہوتا ہے, عمل کی کثرت ہوتی ہے لیکن اس میں سنت نہیں ہوتی ہے. تو عمل کی کثرت اصل نہیں ہے, عمل میں سنت ہونا اصل ہے. تھوڑا عمل جو سنت کے تابع ہو وہ اس زیادہ عمل سے بہتر ہے جو سنت کے, سنت سے ہٹا ہوا ہو. اللہ کے یہاں کوانٹٹی اصل نہیں ہے, اللہ کے یہاں کیا ہے اصل؟ کوالٹی اصل ہے. آپ کو سڑا ہوا سیب کا ایک ٹوکرا بھیج دیے تو آپ خوش ہوں گے؟ آپ دیکھیں گے ایک پہلا نکالیں گے غلطی سے نکلتا ہے سڑا, ہو سکتا ہے دوسرا بھی نکالا تھوڑا سا, سوچنا شروع کی کیا ہے, مذاق تو نہیں, تین چار پانچ پورا آدمی پورا ٹوکرا, ایک تو ملے گا. کہ آدمی کا تجسس ہوتا ہے, آدمی کو ایک تو ملنا چاہیے, ایک بھی نہیں سب سڑے ہوئے. آدمی اس کو غلطی نہیں بولے گا, آدمی کیا بولے گا؟ سب سڑے ہوئے نہیں ہو سکتے, یہ میرا مذاق اڑانے کے لیے, مجھ کو ستانے کے لیے اس نے بھیجا ہے. خوش ہوگا اور وہ آ کے رک جائے, کیسے تھے میرے سیب؟ ایک آنکھ کالی ہوگی اس کی, ہے کہ نہیں؟ آدمی اس کو اپنا انسلٹ سمجھتا ہے. تو بولے ایک ٹوکرا تھا نا, ارے سڑے ہوئے تھے. سڑے ہوئے تو کیا ہوا, ایک ٹوکرا تھا. بولے ٹرک بھی بھیجتا تو اور مارتا تھا. اگر ٹرک بھیجتا تو اچھا ہوا ٹوکرا بھیجا, ٹرک نہیں بھیجا تو نے, وہ نہ اسی ٹرک میں تیرے کو بھی سپلائی کر دیتا. تو زیادہ زیادہ صحیح ہوتا ہے, زیادہ کم نہیں, کوالٹی صحیح. آدمی سڑا ہوا عمل اللہ کے پاس بھیجے اللہ خوش ہوگا. اللہ کو وہ عمل چاہیے جس میں اخلاص اور اتباع ہو. اللہ کو وہ عمل چاہیے جو گندگی سے پاک, سڑا ہوا نہ ہو, اس میں ریاکاری کی سڑاند نہ ہو, اس میں بدعت کی بدبو نہ ہو. اس میں ایسا عمل اللہ کو چاہیے. تھوڑا عمل چلے گا, تھوڑا عمل چلے گا, ایک نیکی چلے گی. لیکن آدمی وہ ایک نیکی اچھی نیکی ہو, اللہ اس کو قبول کرتا ہے. آپ بتائیے, ایک فاحشہ ہے, ایک فاحشہ نے کتے کو پانی پلایا, اللہ چاہے تو ایک نیکی پر بھی انسان کی مغفرت کر سکتا ہے. لیکن واقعی وہ نیکی اللہ کے ہاں مقبول ہونی چاہیے, واقعی وہ نیکی اللہ کے ہاں مقبول ہونا چاہیے. تو عمل مقبول ہونا چاہیے, اور مقبول عمل کے لیے دو وصف ہیں, دو چیزیں ہیں, ایک اخلاص, دوسرے اتباع. تو یہاں پر یہ بخاری مسلم کی روایت تھی, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زندگی بھر کا روزہ رمضان کے روزے سے بھی اچھا, زیادہ ہے نا, اور ہمیشہ کی تہجد کبھی کبھی پڑھ لینے سے اچھا ہے نا, رمضان کی تراوی سے, سال بھر کی تراوی, سال بھر کا تہجد کتنا اچھا ہے, زیادہ ہے. لیکن آپ نے کہا نہیں, میں روزہ رکھتا بھی چھوڑتا بھی ہوں, میں نماز رات میں پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں، تو تم زیادہ کر کے اچھے بن سکتے ہو؟ نہیں، تم کو کس کی طرح کرنا پڑے گا؟ میری طرح۔ تو کم نبی کی طرح ہو تو اچھا ہے، نبی سے ہٹ کے زیادہ بھی ہو تو برا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اس حدیث سے یہ بات معلوم پڑتی ہے، انہوں نے زیادہ کہا تھا، آپ نے گھٹایا ان کو، یہ نہیں کہا اور زیادہ کرو، ایک دن میں دو روزے رکھو، کہا نہیں۔ ہمارے لوگ کیسے روزے رکھتے ہیں؟ عید کے دن دوپہر تک کا روزہ، ایسے بھی روزے لوگ رکھتے ہیں۔ تو آپ دوپہر تک کا ہو تو دوپہر کے بعد بھی کل کو کوئی بولے گا تو ایک رہا میں دو رکھ رہا ہے، دوپہر میرا زہر تک کا ایک، زہر کے بعد سیکنڈ شفٹ دوسرا، بیچ میں ٹیفن، یہ سحری، اس کو دوپہر ہی بولنا پڑے گا۔ تو یہ شبہ لوگوں میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی عقل سے دین میں تبدیلی اضافے کو غلط نہیں سمجھتے، ہم کو اچھا دکھ رہا ہے تو اچھا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک انسان ایک چیز کو اچھا سمجھتا ہے لیکن وہ کیا ہوتی ہے؟ بری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک اور شبہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، جیسے اس سے پہلے میں نے ذکر کیا، زیادہ اچھا ہی ہوتا ہے دین میں، اگر کچھ ہم زیادہ کر رہے ہیں تو اچھا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آئیے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ نافع رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نافع غلام ہیں آزاد کیے ہوئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے، ان رجلا عطس الى جنب ابن عمر، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، چھینکا ہو، فقال الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ، چھینک کے کیا بلاؤ؟ الحمد للہ، یہاں رکنے کا تھا نہیں رکا، آگے کیا بولا؟ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کے لیے حمد ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، ان پر سلام ہو، یہ سلام والا تھا۔ اب صحابی دیکھیے اینٹائی سلام ہے کیا۔ قال ابن عمر، قال ابن عمر، ابن عمر رضی اللہ تعالی نے کہا، وانا اقول الحمد للہ، میں بھی الحمد للہ کہتا ہوں، والسلام علی رسول اللہ، میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہتا ہوں، میں بھی الحمدللہ کہتا ہوں، میں اللہ کے رسول پر سلام بھیجتا ہوں، السلام علیکم یا نبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور قبر پر جاتے تو کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ، کہتے تھے عبداللہ بن عمر۔ وليس هكذا علمنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ جو تو جیسا بولا ہے، ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہم کو نہیں سکھایا، چھینکنے کے بعد ایسا ہم کو ایسا اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا ہے۔ علمنا ان نقول الحمدللہ علی کل حال، ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھایا وہ کیا تھا؟ چھینکنے کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ علی کل حال، چھینکنے کے بعد ایسا کہنا چاہیے۔ تو یہاں پر ایک، اب اس سے کئی سبق ہم کو نکلتے ہیں۔ یہ حدیث ترمذی، حاکم اور طبرانی کی ہے، اور یہ حسن درجے کی روایت ہے، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس میں کوئی آدمی بول سکتا ہے منع کدھر ہے، تو منع اس کے لیے بھی یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عمر نے، یعنی یہاں پر منع کیوں کیا؟ سلام وہ بھی پڑھتے تھے لیکن ویسا نہیں، یہاں نبی سلام علیکم، بلکہ یہ کسی بھی صحابی سے اس طرح سے سلام پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جب جاتے تو کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ، اس طرح سے کہتے تھے، وہاں کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر جگہ اور چھینکنے کے وقت میں نہیں۔ یا اتحیات میں کہتے تھے السلام علیکم ایو النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کرتے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جہاں تھا وہاں تھا، لیکن چھینکنے کے بعد تھا کیا؟ نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم، میں بھی کہتا ہوں سلام نبی پر، اور میں بھی الحمدللہ کہتا ہوں، لیکن یہ جو الفاظ تو کہہ رہا ہے اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں سکھایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دو چیزیں صحیح ہیں لیکن دونوں کی جوڑی اور ٹائمنگ غلط ہو تو غلط ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ دو چیزیں، یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح، اب جوڑا اس کو، اور جوڑ کے اس کو ایسے ٹائمنگ پر اس نے کیا جو نبی سے ثابت نہیں ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ غلط ہوتا ہے۔ سورۃ فاتحہ اچھا ہے کہ نہیں؟ بہت اچھا، چاروں کل کتنے اچھے ہیں، چاروں کو ملا کے، کل ملا کے پانچ ہو گئے، اور اس کے سامنے جلیبی پہ فاتحہ، اور مرنے کے بعد میں تیسرا، دسواں، بیسواں، چہلم، برسم، جو بھی ہے کہ نہیں؟ اب یہ ٹائمنگ اور یہ سٹائل، انداز، اور فاتحہ دینے والے بھی ایک سے ایک فاتحہ ہوتے ہیں، غریبوں کے فاتحہ، امیروں کے فاتحہ، لمبے، چھوٹے، شارٹ کٹ، لیندی ہوتے ہیں نا اس میں، اور درود کی بھی پھر قسمیں ہوتی ہیں، اس میں غریب درود، امیر درود، بڑے بڑے درود، چھوٹے درود، بولے لمبے فاتحہ بابا کے دے رہے، ایک دم اپنے ایک سو ایک کے فاتحہ ہی ہے، होते हैं ऐसे, देखिए आप, मालूम पड़ेगा आपको, जो लोग आए वहां से उनको सब मालूम है। तो ये दो चीजें जमा की फातिहा में और उसको ऐसे वक्त पर किया तो साबित है ये नहीं है। लेकिन आदमी क्या सोचता है, सूर्य फातिहा गलत है क्या, कुल गलत है क्या, दुआ गलत है क्या, वो अज्जा को देखता है। अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने क्या कहा यहां पर, ये भी मैं पढ़ता हूं, ये भी मैं पढ़ता हूं, लेकिन छींक के वक्त ऐसा बोलना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखा है। तो उन्होंने मना किया कि इजाजत दी उनको, मना किया उसको। तो ऐसा कोई भी अमल आदमी करता है जोड़ तोड़ के अपनी तरफ से, तो ये क्या होगा, गलत होगा। इसी तरह से और आगे आइए, यानी गलत टाइमिंग पे टोटल कुछ भी करके करना गलत है, बिदात है, चाहे वो सारे अज्जा सही हो, सारे अज्जा सही हो। मोहम्मद इब्न अम्र इब्न अता कहते हैं, अन्नहु काला कुंत जालिसन इंदा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, मैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला के पास बैठा हुआ था। फदखल अलैहि रजुल मिन अहलिल यमन, उनके पास यमन से एक आदमी आया। فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم زاد شيئا مع ذلك أيضا, और इसके बाद और भी उसने कुछ कहा, मालूम नहीं क्या कहा, कहा या मसलन ومغفرته وإلى آخره, जो बहुत कुछ भी कहा होगा, जिसे आज भी लोग बोलते हैं ना जब सलाम कोई बच्चे आगे करते हैं, وعليكم السلام और أدخلنا الجنة دار السلام और तुम्हारे बेटे हमारे गुलाम वगैरह वगैरह बहुत कुछ बोलते हैं लोग। तो अपनी तरफ से बड़ा चढ़ा के बहुत सारी चीजें लोग कहते हैं जवाब में। तो उस आदमी ने आया और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु कहा, उसके बाद और भी मगफिरतुहु और ये और वो क्या कुछ नहीं उसने कहा, इन्होंने वो जिक्र भी नहीं किया, बहुत कुछ उसने आगे बढ़ा दिया, सलाम बरकातुहु के आगे उसने बढ़ा दिया। ثم زاد شيئا مع ذلك ايضا قال ابن عباس وهو يومئذ قد ذهب بصره, इब्न अब्बास उस जमाने में उनकी आंखें वो नाबीना हो चुके थे, बीनाई चली गई थी, इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला आखिरी दौर में नाबीना हो चुके थे। मन हाजा, उन्होंने पूछे कौन है जिसने ये एक्स्ट्रा सलाम किया, कौन है ये, قالوا هذا اليماني الذي يغشاك فعرفوه اياه, उन्होंने कहा ये यमन वाला है जो आपके पास आया है और उन्होंने उसका तारुफ कराया, फुला इब्न फुला फुला है ये। قال فقال ابن عباس ان السلام انتهى الى البركه, उन्होंने कहा इब्न अब्बास ने क्या कहा, सलाम बरकत पर खत्म हो जाता है, सलाम कहां खत्म हो जाता है, बरकत पर, यानी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, बरकत का जुमला यहां तक आता है, लफ्ज यहां तक आता है, बरकत तक सलाम खत्म हो जाता है, इसके आगे कुछ बोलने का नहीं। कोई आदमी कहे वो मगफिरत हो बोले तो क्या प्रॉब्लम है, मगफिरत न को क्या उसे, हम बरकत बोल रहे हैं ठीक है, उसकी मगफिरत भी चाहिए ना हमको, वो रहमत हो वो जन्नत हो कुछ भी आगे, वो औलाद हो और दुकान हो कुछ भी कर रहा उसका। जरा मॉडर्न सलाम अगर कोई बना ले ऐसा, दिल में मेरे बहुत आ रहा है ये भी मिले ये भी मिले ये भी मिले, तो लंबा कर दे अगर, नहीं चलता क्या ऐसा, मगफिरत में प्रॉब्लम क्या है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, मगफिरत प्रॉब्लम क्या है, मगफिरत में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि तुमने नबी से ज्यादा अपने आप को अकलमंद समझा, कि तुमको लगता यह होना चाहिए था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं समझा, आपने इधर ही रोक दिया सलाम, तो अपने आप को ज्यादा अकलमंद समझता है, नबी से ज्यादा दीन जानता है, नबी से ज्यादा बेहतरी चाहने वाला उम्मत की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तक सिखाया अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। तो यहां पर इब्न अब्बास ने क्या कहा, इन सलाम इंतहा इलल बरका, सलाम बरकत पर खत्म हो जाता है, उन्होंने उससे ज्यादा को पसंद नहीं किया, उसने कोई गलत बातें नहीं कही थी, कोई बददुआ दी थी, उसने दुआएं ही दी थी, लेकिन उन्होंने उन दुआओं को भी रोक दिया, क्योंकि सलाम में क्या होना चाहिए, इंतहा इलल बरका, बरकत पर रुक जाना चाहिए। हाँ जवाब में वो मगफिरत आ सकता है इसलिए कि रिवायत उसकी है, लेकिन सलाम में वो मगफिरत हो नहीं आ सकता है। आज उन्होंने बुरा क्या है इसके अंदर, बुरा यही है कि साबित नहीं है। तो देखिए सहाबा कितने समझदार लोग थे, आज हम जो कहते हैं भाई ये साबित नहीं है तो बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है, ये आगे रंग में भंग करने वाले हैं, इन्होंने हमारे जो है मुहर्रम के खिचड़े बंद कर दिए, खिचड़ा निकाल दिए पूरा, हमारे खानों का खिचड़ा निकाल दिए, अरफा की मिठाई गायब, कुंडम के क्या है बोलते हैं ना कनोले गायब कुंडे के, और ग्यारहवीं के वो सब वो बनाते हैं चराग मेटालिक और नॉन मेटालिक, कुछ तो मेटल के होते हैं कुछ वो नारियल के होते हैं, वो गायब। कुछ खाने को देते कि नहीं हमको, ऐसा हो गया लोग, कुछ खाना हमारा छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे, शीरीनी गायब, हमारी सब कड़वाट कर दिया हमारी ईदों में। तो ऐसा जो है बहुत सारे लोग बहुत सारी बिदात के सिलसिले में परेशान हो जाते हैं, तो उनके लिए हमारा जवाब यही है कि सहाबा का यही मनहज था कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इबादत साबित नहीं है, तकरीबात साबित नहीं है, वो दीन नहीं है, उसको नहीं करने का। उसका साबित ना होना उसके मना की काफी दलील है, उसमें बुरा क्या है पूछने का नहीं, उसका साबित ना होना ही उसका बुरा होना है। कल को कोई आदमी खड़ा हो गया बोला हम सूरह फातिहा के बाद भी सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरह फातिहा कितना अच्छा, अब कोई इमाम साहब उसको बोले भाई सूरह फातिहा के बाद दूसरा सूरह पढ़ना होता है, बोलेंगे नहीं हमारी मस्जिद में हम अलग नया तरीका शुरू करने वाले हैं, हम डबल फातिहा करने वाले, कैसा सूरह फातिहा इमाम साहब पढ़ेंगे मगरिब में, उसके बाद सूरह आलम तारा, नहीं सूरह फातिहा फिर से चलेगा, नहीं चलेगा। अजान में मुअज्जिन को कुरान बढ़ा क्या नॉन कुरान बढ़ा, जाहिर बात है कुरान अफजल, बोलेंगे अजान में अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अशहदुल्लाह ये पूरा कुरान में है, नहीं है, हम सूरह फातिहा वहां पे भी देंगे, चलेगा ऐसा, नहीं चलेगा। तो कोई आदमी अपनी अकल से अगर करना शुरू कर दे दीन का होलिया उधेड़ जाएगा, अब उसको मना किधर है पूछेंगे, बोल सकता है नहीं बोल सकता है, ईद के दिन अजान मना कर सकते हैं उसको, मना किधर है ईद के दिन अजान मना किधर है, फजर के बाद में ईद के लिए अजान मना है, कहीं जिक्र नहीं है उसका, लेकिन साबित नहीं है। इसी तरह से कुछ भी दीन में अपनी तरफ से फेर बदल कर दे और पूछने लगे मना किधर है या इसमें बुरा क्या है, कोई आदमी छींके बोले ला इलाहा इल्लल्लाह और सबको बोले पढ़ो कलमा, क्यों मैं छींका पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, बोले कहां साबित है ऐसा, बोले ला इलाहा इल्लल्लाह का दुश्मन दिखता है एंटी कलमा है ये, ले जाओ उसको बाहर, कर सकते है ऐसा, बोले क्या हुआ इसको, इसको ले जाओ दवा करने को, कर सकते है ऐसा। कुछ भी करना शुरू कर दे आदमी, बताइए दीन का क्या हो जाएगा, जो साबित है वही करना है, जो साबित है वही करना है। एक आध दिन इमाम साहब को जोश आया, पलट के खड़े हो गए, बोले सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो गए, दो अजान सब लोग मिलके, नमाज के पहले भी अजान, नमाज के बाद भी अजान, अजान के बीच में नमाज पढ़ी, चलेगा ऐसा। कोई एक आधा बेचारा पूछा पुराना आदमी, इमाम साहब साबित है कि ले जाओ उसको बाहर, ये अजान का दुश्मन दिखता है, अजान पहले गलत, पहले सही तो फिर बाद में गलत क्यों। कई लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं, इसमें गलत क्या है, इसमें गलत यह है कि दीन का जो ढांचा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है उसमें आप तब्दीली करने वाले होते कौन हो। आपके घर में आ गए हम और आके बैठे, बोलिए सोफा किचन में जाना चाहिए और किचन में जो फ्रिज रखा हुआ है उसको बाहर रख दो, जो भी आता है पी के जाएगा, और आपका ये बेडरूम है इसको टेरेस पे ले जाओ, पूरा चेंज कर दिया। शुरू शुरू में तो मजाक लगेगा उसको, वाकई जब प्रैक्टिकली करना शुरू कर देंगे तो बोले ओ रुक जाओ रुको रुको, सीधा घर अपना घर समझे क्या, अपने घर में जाके जो करना है करो, पंखे को बांधो तुम्हारा फ्रिज, मेरे घर में एक चीज को हाथ नहीं लगाना, ये मेरी सेटिंग है, हमारा घर है ये हमारी सेटिंग है, हमारी तरतीब है। आपके घर में आप अपने चचा को दखल देने नहीं देते, अल्लाह के दीन में आप दखल देने शुरू कर दिए, आप अपना घर समझे उसको, आप अपनी जायदाद समझे अल्लाह के दीन को। अल्लाह का दीन जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई दखल नहीं दे सकता है। आप अपने घर में दखल बर्दाश्त नहीं करते, आपके किचन में बर्दाश्त नहीं करते, आपके किचन में आपकी बीवी आपको बर्दाश्त नहीं करती, करती है आगे बोलिए ये इसको इधर रखो, इसको आपका काम, निकलो बाहर, आपके ऑफिस में, ऑफिस में करना है, किचन में आपका नहीं चलेगा, सिलेंडर यहां रखो और कैलेंडर यहां रखो, नहीं किचन में बीवी का चलता है, यहां पर अपने घर में एक आदमी का नहीं चल रहा है। बताइए वो अल्लाह के दीन में अपनी तरफ से दखल देना शुरू कर दे और अलिफ बा भी मालूम नहीं दीन का उसको, अलिफ बा भी उसको मालूम नहीं, अलिफ पे कितने नुक्ते पूछेंगे तो सोचेगा वो। कई लोग हैं, पूछो आप उसको अलिफ पे कितने नुक्ते हैं तो वो भी सोचेगा कितने नुक्ते हैं, दो के तीन पूछे तो एक ऑप्शन चुनेगा। ऐसे कई लोग हैं, लेकिन दीन के बारे में ऐसा बात करेंगे जैसे बहुत बड़ा अल्लामा। तो कोई साफा बांधने से आलिम हो जाता है, दाढ़ी छोड़ने से आलिम हो जाता है। दाढ़ी तभी है, ये किसी के इल्म से इसका कोई ताल्लुक है कि थोड़े इल्म वाला थोड़ी दाढ़ी, बड़े इल्म वाला बड़ी दाढ़ी, इसका कोई ताल्लुक? जाहिल आदमी को भी दाढ़ी आ सकती है। तो एक आदमी जो है दीन को, अल्लाह का दीन है, उसमें दखल दे सकता है नहीं दे सकता है। उसको कोई चीज सही लग सकती है लेकिन अल्लाह के नजदीक वो चीज क्या होगी? गलत होगी। मिसाल के तौर पर सईद, आखिरी बात में बयान करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। सईद इब्न मुसईब रहमतुल्लाह अलैह ताबईन में से हैं और किबार ताबईन में से, बहुत बड़े ताबई हैं। कई कई सहाबा को उन्होंने पाया है, गालिबन 100 से ज्यादा सहाबा उन्होंने पाए हैं। अन्नहु रआ रजुलन युसल्ली बाद तुलूइल फज्र अक्सर मिन रकअतैन, एक आदमी को देखा उन्होंने फज्र की अजान के बाद, वो आदमी दो रकत, सुन्नत कितनी है फज्र के बाद? दो। उसके बाद कुछ पढ़ना साबित है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? नहीं। दो सुन्नत पढ़ने का, बैठ जाने का चुपचाप, उसके सिवा और कोई रकतें नहीं, नवाफिल नहीं पढ़ी जाती हैं उसके अलावा। उन्होंने देखा एक आदमी दो से ज्यादा और नफल 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 दो दो पढ़ते जा रहा, युग सिरुफी हर रुको व सुजूद फनहा, देखा कि कितनी नमाजें पढ़ रहा है, दो रकत से ज्यादा पढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने मना किया उसको, मत पढ़। तो उसने क्या कहा, वो थोड़ा हुज्जती था, उसने क्या पूछा? या अबा मोहम्मद युअद्दिबुनिल्लाहु अला सलात, यानी मैं जो कर रहा दो रकत के बाद पढ़ रहा हूं वो क्या है? वो नमाज है, अल्लाह मुझको नमाज पढ़ने पे अजाब देगा क्या? मैं जो कर रहा हूं नमाज का अमल पढ़ रहा हूं, अल्लाह क्या मुझको नमाज पढ़ने पर अजाब देगा? उन्होंने कहा ला वलाकिन युअद्दिबुका अला खिलाफ सुन्नत, अल्लाह तुझको नमाज पढ़ने पर अजाब नहीं देगा लेकिन सुन्नत की खिलाफ वर्जी पर अल्लाह तुझको अजाब देगा। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, आपकी सुन्नत ये है कि फज्र की अजान के बाद नमाज तक सिर्फ दो रकत आपने पढ़ी है, उससे ज्यादा नहीं। अब तू नबी का तरीका छोड़ के दो पे इजाफा कर रहा है तो तू सुन्नत की मुखालिफत कर रहा है, तेरी नमाज पढ़ने पर अजाब नहीं देगा लेकिन अल्लाह सुन्नत की मुखालिफत पर, तू नबी का तरीका छोड़ने पर अल्लाह तुझको अजाब देगा। इतना उमदा जवाब है कि यहां मालूम होता है कि अपनी तरफ से, अपनी अकल से कसरत अमल और साबित शुदा अमल अगर आदमी करे लेकिन उसके गैर जगह पर करे, गैर वक्त पर करे, तो ऐसा अमल भी बर्बाद होता है, वो भी बिदात होता है और सलफ इससे मना किया करते थे। इसको इमाम अल-बैहक़ी ने और इसी तरह से इमाम अब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने अपनी मुसन्नफ़ में और इमाम अद-दारिमी ने अपनी सुनन में रिवायत किया और सनद इसकी सही है। तो खुलासे कलाम ये कि एक आदमी बिदात के सिलसिले में अपनी अकल को अपना रहनुमा न बनाए और अपने आप को जांचे, देखे कि वाकई वो सही अमल कर रहा है या गलत अमल कर रहा है, और दीन को अपने लिए तख्ते मश्क न बनाए। अल्लाह का दीन, उसकी हिफाजत जरूरी है, जूं का तुम उसको रखना बाकी जरूरी है। अल्लाह ताला हम सबको समझता फरमाए। सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका वअतूबु इलैक।